بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، کل بات چل رہی تھی یہود کے علماء اور درویش اور صاحب علم لوگوں کے پاس جب مکے کا عام آدمی جا کر پوچھتا تھا کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کی مستند رائے کیا ہے، تو یہ لوگ اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے، اسے قائم رکھنے کے لیے اور دنیا کے کچھ فوائد سمیٹنے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں اور ان کا دین کوئی مستند دین نہیں ہے، اس طرح کی باتیں وہ کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری ان باتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں اس کا وبال تم پر ہے. اس کے بعد کہا کہ تم دنیا کی چند روزہ زندگی میں کچھ قلیل دنیاوی فوائد سمیٹنے کے لیے اتنا بڑا جرم اور ایسے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے سے روک رہے ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے. آج جہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم دنیا کی چودراہٹ، دنیا کی گویا کہ تمہاری امامت باقی رہے، دنیا میں تمہارا نام رہے، تمہاری سطوت باقی رہے اور لوگ تم بہت بڑا جانے، ان چیزوں کی وجہ سے تم اللہ کے رسول کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس جو کچھ ختم ہو جانے والا ہے. تمہاری حیات بھی ختم، تمہاری چودراہٹ بھی ختم، تمہارا روب اور دبدبہ بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. وما عند اللہ باق، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اس کی مزید تشریح کے طور پر کہ یہ مومنین صالحین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ ان لوگوں کا رویہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے، مصیبتوں کو جھیلا، سختیوں کو جھیلا، تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے ما عند اللہ باق، اللہ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ وہی باقی رہنے والا ہے، اسی میں خیر و برکت ہے. ان صحابہ کی زندگیوں کو مثال کے طور پر پیش کر کے فرمایا کہ ان کی زندگیاں باقی رہیں گی، لوگ ان کو یاد کریں گے، ان کا بہترین اجر ہم دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. ولا نجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملون، ہم ایسے نیکوکار لوگوں کو جنہوں نے صبر کر رویہ اختیار کیا، حضور کی دعوت پر ثابت قدم جمے رہے، ایسے نیکوکاروں کو ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ ہم عطا کریں گے. پھر اس کی مزید تشریح کی کہ کیسا بہترین بدلہ دے گا. کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی بھی مرد ہو کہ عورت ہو، یہ اس وقت کی تصویر ہے، ذرا ذہن میں رکھیں، جبکہ یہ مکے کا آخری دور ہے، صحابہ اکرام کا وہ مرد ہو کہ عورت ہو، سب کو ستایا گیا، سب کو زد و کوب کیا گیا، گھروں سے نکالا گیا. اور ام سلمہ اور ابو سلمہ کا واقعہ تمہیں معلوم ہے کہ ہجرت کر کے جب جا رہے تھے تو دونوں کو روکا، ابو سلمہ اور ام سلمہ کو، میاں اور بیوی کو روکا اور کہا کہ یہ بچہ جو مکے میں جنم لیا تھا، یہ مکے کی مٹی کا اور اسی سرزمین کا ہے، تم اسے لے کر مدینہ نہیں جا سکتے. تو اس طرح سے کفار مشرکین نے دونوں کو، ماں باپ پر یہ پریشر ڈالا کہ تم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ابو سلمہ بھی جائے، ام سلمہ بھی جائے، لیکن سلمہ بھی نکو نہیں جا سکتے، سلمہ کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس طرح سے جب تو مئی مئی کی تکرار کی نوبت آئی تو بچے کو دشمنوں نے پکڑا، ادھر سے ایک نے کھینچا، ادھر سے ایک نے کھینچا، تو حضرت سلمہ کا ہاتھ جو ہے وہ لمبا ہو گیا اور ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ناقص رہ گیا. اس طرح کی مصیبتیں مردوں نے بھی جھیلا، عورتوں نے بھی جھیلا. جب ہجرت حبشہ کا واقعہ پیش آیا تو جہاں مردوں نے ہجرت کی وہاں عورتوں نے بھی ہجرت کی. یہ اس لیے ہے کہ دین کے غلبے کے لیے خواتین کا بھی بہت بڑا مقام ہے اور خواتین کا بھی بہت بڑا رول ہے. آج کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے عورتوں کو ایسا کر دیا کہ نہ وہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، سوائے اس کے کہ وہ گھر کے اندر کھانا پانی کا انتظام کر سکیں اور پھر جو ہے اس کے علاوہ بچوں کی پرورش اور نگہداشت کر سکیں. اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری ہم نے ان پر نہیں دی. نہ دنیا میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, نہ وہ کمپیوٹر جانتے ہیں, نہ حالات حاضرہ سے جانتے ہیں, نہ پیپر پڑھنے کے قابل ہیں, نہ انجینئر بنتے ہیں, نہ ڈاکٹرز بنتے ہیں, نہ ٹیچرز بنتے ہیں. اور ہم کانوینٹ بھی کھول دیں تو ہمارے پاس خود ہماری خواتین میں سے ٹیچرز دستیاب نہیں ہو پاتے. خواتین کا رول نہ دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں. اور دین کے معاملے میں نہ قرآن کے حافظہ پائی جائیں گی, نہ عالمہ قرآن, نہ اسلام, مطلب بڑے بڑے علماء ہمارے پاس تو پائے جاتے ہیں, بڑے بڑے مدارس سے پڑھ کر آتے ہیں, لیکن خواتین میں ایک خاتون بھی نہیں ملے گی جو عالمہ اور فاضلہ ہو. دین کے معاملے میں ہم نے عورتوں کو نگلیکٹ کیا, نظر انداز کیا. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى, اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد ہو کہ عورت ہو, جو دین کے معاملے میں جان فشانی کریں گے, سرفروشی کریں گے اور جدوجہد کریں گے ایمان لانے کے بعد, بشرط کہ وہ مومن ہو, ان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم ان کو دنیا میں ایک بہترین زندگی عطا کریں گے. یہ قرآن مجید کی ایک اہم آیت ہے. یہ ایک بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دین پر عمل کرنے سے آدمی کی دنیا نہیں بگڑ جائے گی. آدمی اگر دیندار ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کنگال ہو جائے گا, خلاش ہو جائے گا, فقیر ہو جائے گا, دنیا اسے ٹھکرا دے گی, لوگ اس کی طرف نہیں آئیں گے, ایسا نہیں ہے. جہاں دین کی طرف تم آؤ گے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم دنیا کی بھی دولت تمہیں دیں گے, دنیا میں ایک بہترین زندگی عطا کریں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم تم کو بہترین دنیا کی زندگی عطا کریں گے. صحابہ کی زندگی اس پر شاہد ہیں کہ گئے تھے وہ مکے سے کنگال اور خلاش ہو کر, خالی ہاتھ گئے تھے, لیکن 10 سال کے وقفے میں جب وہ مکے پر قابض ہوئے پھر وہ فتح پائے, اور اس کے بعد 20-25 سال کے اندر انہوں نے پوری دنیا کو جو قبضہ کیا. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دین کی طرف آنے میں, دین پر عمل کرنے میں, دین کے لیے خدمت کرنے اور دین کے لیے قربانی دینے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. دنیا میں بھی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً, دنیا میں ہم تم کو ایک بہترین زندگی بسر کرائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے بینک بیلنس زیادہ ہو جائیں گے, تمہاری تجارتیں زیادہ فروغ پا جائیں گے, یہ بھی ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عزت کی روزی دے گا, نیک نامی عطا کرے گا, سچی نامی عطا کرے گا, دل کا سکون عطا کرے گا, قلب کی ٹھنڈک عطا کرے گا, حلال روزی کی دولت ملے گی, اللہ تعالیٰ کی ذکر کی لذت ملے گی, دنیا میں اونچا نام ہوگا, ساتھ باقی رہے گی, ہمارے دلائل کاٹے نہیں جائیں گے. یہ ساری دولت مومن کی بہت بڑی دولت ہے کہ ساتھ وہ جہاں بات کرے اس کی بات باقی رہ جائے, اس کی ساتھ باقی رہ جائے, اسے عزت ملے, اسے دل کی تمانیت ملے, اسے قلب کی ٹھنڈک ملے, اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذکر میں حلاوت ملے, اسے کامیاب مستقبل کا تصور خوش کرے, اللہ کی عبادت سے وہ خوش ہو. کتنی خوشیاں ہیں مومن کے لیے دنیا میں. صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کو جو ہے بینک بیلنس یا اس کے گھر کار اور بنگلے یہی خوشی کے ساتھ و سامان نہیں ہے, اس کے لیے عزت, سچی ناموری, حلال روزی, قناعت, قناعت قلب, غنی نہیں ہو اس کا دل, کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں, کسی کے سامنے وہ کاسا گداگری نہیں کرتا, وہ کسی کی تعریفیں کر کر کے اپنا پیٹ نہیں پالتا, قناعت قلب, اس کا قلب غنی ہوتا ہے, وہ بے نیاز ہوتا ہے سب سے. فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو دنیا میں ایک بہترین زندگی بسر کرائیں گے, اس کی یہ تشریح ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو کچھ انہوں نے نیک اعمال کیے اس کا بہترین بدلہ انہیں دنیا میں بھی دیا جائے گا. اس کے بعد قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ اعتراضات یہود نے اٹھائے اور ان کی دیکھا دیکھی قریش نے بھی اٹھائے, تو ان دونوں کا جواب دیا گیا قرآن مجید کے متعلق. تو ایک آیت پہلے یہ آتی ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, قرآن مجید کی جب تم تلاوت کرو. یہاں علماء نے لکھا کہ قرآن سے مراد صرف یہ نہیں ہے جیسے رحال میں رکھ کر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, بلکہ کہا کہ قرآن دعوت کے میدان میں مکے میں کھڑے ہو کر, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گئے وہ کعبۃ اللہ کے کمپاؤنڈ میں کھڑے ہو کر انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی اور قرآن مجید کی دعوت دی. جب کفار مشرکین کو معلوم ہوا کہ یہ شخص نیا کلام پیش کرتا ہے اور اتنی جرات اس کے اندر آ گئی ہے کہ مکے میں کھڑے ہو کر, حرم کے اندر کھڑے ہو کر یہ کلم کھلا قرآن مجید کی دعوت پیش کرتا ہے, تو لوگوں نے ان کو پیٹا, مارا, زدوکوب کیا, زخمی ہو گئے, بے ہوش ہو کر گر پڑے, کچھ لوگوں نے لا کر پہنچا دیا دار ارقم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر جب ہوش آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تو کہا اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ اے پیارے نبی اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں کعبہ میں اور حرم کے اندر جا کر پھر میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا, واللہ مجھے بہت لذت ملتا ہے کہ میں قرآن کی دعوت کو پیش کروں اور لوگ اسے سننے سے اکتا جائیں اور مجھے ماریں اور پیٹیں, اس میں مجھے بڑی لذت ملتی ہے, آپ اگر مجھے اجازت دیں تو کل پھر جا کر میں حرم کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. تو قرآن کا معنی قرآن مجید کی تلاوت صرف ثواب کی خاطر نہیں, دعوت کے میدان میں جب تم قرآن مجید کا اعلان کرو, اظہار کرو, قرآن کی آیتوں جب لوگوں کے سامنے تم پڑھ کر سناؤ, تو ایک کام یہ کرو, فاستعذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈو شیطان مردود سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے مبغوض چیز, سب سے ناپسندیدہ چیز شیطان کے لیے ہے تو وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید سے بڑی فکر ہے شیطان کو کہ لوگ قرآن مجید کے قریب ہونے نہ پائیں. وہ ہزار بہانے پیش کرے گا, لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے بھرے گا, خوب بھرے گا, قرآن مجید سے قریب نہ ہونے پائیں، یہ شیطان کی بڑی تمنا، بڑی فکر، اور اس کے لیے بڑی کاوشیں کرتا ہے اور بڑے دلائل لاتا ہے. اس زمانے میں کیا دلائل لاتا تھا؟ شیاطین نے انس پر یہ الخا کیا تھا، صاحب اس کتاب کو نہ مانو، یہ مفتری ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، بلکہ اسے عجمی ایک گویا کہ ایک غلام اس کو یہ کلام سکھاتا ہے، یا پرانے زمانے کی کہانی کی کتابوں سے محمد نے نعوذ باللہ چرا کر اسے قلم بند کیا اور اسے کتاب کی شکل میں پیش کیا. آج کے جدید مستشرقین بھی جنہیں اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنی کتابوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور انجیل سے کٹنگ پٹنگ کیا، ادھر سے ادھر سے کٹنگ کر کے کولاج قائم کیا اور قرآن مجید کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو یہ شیطان ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یہ عجمی کا سکھایا ہوا کلام ہے، یہ تورات اور انجیل سے چرایا ہوا کلام ہے. یہ الخا کرتا ہے شیطان لوگوں پر، ایک زمانہ وہ تھا. اس کے بعد ایک زمانہ یہ آیا کہ شیطان نے یہ سمجھایا کہ یہ کتاب عظیم کتاب ہے، بھلا تم جیسے گنہگار، تم جیسے عاجز بندے، تم جیسے عجمی، تم جیسے بے زبان اس کلام کو کیسے پڑھ سکتے ہو؟ یہ کلام تمہارے پڑھنے کی بس کی بات نہیں ہے. اس کلام کو پڑھنا ہو تو بڑی قابلیت چاہیے، بڑا ہنر چاہیے، بڑے علوم و فنون چاہیے. ہر کس و ناقص اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. لہذا بہتر ہے کہ اسے عربی سے پڑھ لو ثواب کے لیے. پھر عربی سے بھی لوگ پڑھتے جاتے تو کہا کہ نہیں، اس کو بند کر کے لحاف میں، صندوق میں اونچی جگہ پر رکھو تاکہ بچوں کے ہاتھ اندر نہ لگنے پائے. شیطان ایسی باتیں پیش کرتا ہے، دلوں کے اندر الخا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، قرآن کے قریب نہ آنے پائے. یا تو وہ بہانے پیش کرتا ہے یا یہ بہانے پیش کرتا ہے اور لوگ اس کے چکمے میں آ جاتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ اللہ کی پناہ ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے، اس کے فتنوں سے، اس کی ریشہ دوانیوں سے، اس کے وسوسہ اندازیوں سے، اس کی خلل اندازی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. اس کے بعد کہا کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں پر اور خدا پر توکل رکھنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا. شیطان کی مار ان لوگوں کو پڑتی ہے جو شیطان کی طرف دوستی کی پینگے بڑھاتے ہیں، جو شیطان کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا کارساز سمجھ کر اس کی طرف بڑھتے ہیں. صرف ان لوگوں پر، ان نوا سلطان ہو الدین یتف اللہ نہ ہو الدین مشرقن، جو مشرک ہوتے ہیں اور جو شیطان کی طرف دوستی کی پینگے بڑھاتے ہیں، صرف ان پر شیطان کا زور چلتا ہے، ورنہ شیطان تمہیں بہکا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے. یہ ایک آیت گویا کہ مجموعی طور پر اجمالاً اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. آگے اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ قرآن مجید پر دو تین اعتراضات اٹھاتے تھے. ایک اعتراض یہ تھا کہ صاحب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہود نے سکھایا تھا قریش کو، اپنے آپ کو جب خدا کا رسول اور خدا کا پرستادہ اور خدا کا پیغمبر کہتے ہیں تو پھر ان سے یہ پوچھو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بات پہلے ایک کتاب میں نازل کی، مثلا تورات میں ایک بات نازل کی، تو آخر اب اس بات سے کیوں اللہ تعالیٰ مکر گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نہیں مکرا، یہ محمد ہیں جو جھوٹے ہیں، یہ کھڑتے ہیں. اس کی مثال انہوں نے دی کہ دیکھو ہماری شریعت میں خرگوش حرام، ہماری شریعت میں اونٹ حرام، ہماری شریعت میں شتر مرغ حرام، ہماری شریعت میں یعنی بنی اسرائیل کی شریعت میں، یہ ساری بات تفصیل سے گزر گئی سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں اور سورہ مائدہ میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ یہود پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں حرام کر دی تھی ان کی شرارتوں کی وجہ سے. ان پر چربی حرام، ان پر گوشت میں لگے ہڈی پر لگی ہوئی چربیاں حرام، اور ان پر جو ہے مختلف جانور حرام، اونٹ حرام، اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانور حرام کر دیے. تو یہود نے قریش کو سکھایا، پوچھو محمد سے اگر واقعی یہ نبی ہیں تو کیوں یہ اونٹ کھاتے ہیں، کیوں یہ شتر مرغ کھاتے ہیں، کیوں انہوں نے خرگوش کو حلال کر لیا، ہماری شریعت میں حرام ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہی کتاب نازل کرتا تو یہ کیسے ہوتا کہ اس کتاب میں ایک بات، اس کتاب میں ایک بات؟ نہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مبتلی ہیں، یہ گھڑتے ہیں، یہ اپنی طرف سے بات کو گھڑتے ہیں. گویا کہ قریش کو یہ اشکالا گیا اور سکھایا گیا. تو قریش نے یہ سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً، اگر اللہ تعالیٰ ایک آیت کے بدلے دوسری آیت کو نازل کرتا ہے، ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرے حکم کو نازل کرتا ہے، تو یہ اس کی گویا کہ اس کے پاس حکمت ہے، اس کی وجوہات ہیں، وہ وجہ کیا ہے آگے بیان ہو رہی ہے. واللہ اعلم بما ينزلوا قالوا انما انت مفتر، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کمبختوں کو جو کہتے ہیں کہ اے نبی تم جھوٹے ہو، تم مفتر ہو، تم گویا کہ اس کتاب کو گھڑنے والے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں. کہا کہ یہ کتاب کیوں ایک آیت کو منسوخ کر کے دوسری آیت میں نازل کیا، ایک حکم کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل کیا، اس حکم کو نلیفائی کر کے، اس حکم کو منسوخ کر کے قرآن میں دوسری آیت نازل کی. اس کی بیشتر مثالیں ہیں، اب موقع نہیں تفصیل میں جانے کا. گویا جیسے میں نے بتایا کہ حلال و حرام کے معاملے میں تورات کا حکم الگ ہے، قرآن مجید کا حکم الگ ہے. قبلے کے معاملے میں دیکھیں کہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کینسل کر کے اسے منسوخ کر کے مسلمانوں کو جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا. اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم کو بدل دیا. شراب کے بارے میں لے لیجئے, اللہ تعالیٰ نے پہلے, کیونکہ مکی آیتیں ہیں, مدنی آیتوں میں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں پہلے تو منع نہیں کیا, کہا کہ اسے پی سکتے ہو لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے, نفع کم ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ پی تو سکتے ہو لیکن نماز کے وقت نہیں پینا چاہیے. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اسے کلیتاً حرام قرار دیا. اس طرح کی آیتوں کو لے کر لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد گویا کہ مفتری ہیں, جھوٹے ہیں, گھڑتے ہیں, اس لیے کہ ایک بات انہوں نے پہلے کہا کہ شراب پی سکتے ہیں, پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب شراب صرف نماز میں نہیں پینا چاہیے, پھر آگے انہوں نے کہا کہ شراب پینا ہی نہیں چاہیے. یہ تضاد بیانی اس بات کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو گھڑتے ہیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. قل نزل روح القدس, بتا دیجئے کہ پاک روح حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کتاب کو لے کر اترتے ہیں. ربی کا بالحق, کتاب کو لے کر حق کے ساتھ حضرت جبرائیل نازل ہوتی ہیں اور وقتاً فوقتاً مختلف احکامات لاتے ہیں اور ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدلتے رہتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, جو لوگ ایمان لائے ان کے پیروں کو مضبوط جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ کہا جائے کہ شراب حرام تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا. تو دھیرے دھیرے آیات نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں کو جمایا, ان کو مضبوط کیا. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, مومنین کے پیروں کو جمانے, دین میں راسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اپنایا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث مروی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے آیا اور کہا کہ میں زنا بھی کروں گا, جھوٹ بھی بولوں گا, شراب بھی پیوں گا, فلاں بھی کروں گا, کوئی ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا, ایمان لانا ہو تو پوری طرح سے لاؤ ورنہ چلے جاؤ. یہ نہیں کہا, اچھا ٹھیک ہے سب کچھ کرو صرف ایک نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر گیا وہ, سب گناہ کرنے لگا. لیکن جب اللہ کے رسول کے دربار میں آیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا, تو وعدے کے مطابق صرف کیونکہ اس نے جھوٹ نہیں کہنے کا وعدہ کیا تھا, تو آ کر اللہ کے رسول کے سامنے زنا کرتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے اس کا اظہار کرنا, اسے بڑی شرمندگی ہوتی تھی. اور دھیرے دھیرے وہ خود جو ہے بدل گیا. تو یہ طریقہ ہے کہ المومنین کے دلوں کو راسخ کیا جائے, ان کو اسلام پر ثابت قدم کیا جائے. دھیرے دھیرے احکام نازل ہوئے, بے وقت احکام نازل نہیں ہوئے. اسی لیے آج بھی دعوت کے میدان میں جن لوگوں کو اسلام کی طرف ہم لاتے ہیں, ان کے لیے بڑی گنجائشیں پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بے وقت ہم ان کو لباس بدلنے کے لیے, چہرہ بدل لینے کے لیے, ٹوپی پہن لینے کے لیے, فلاں کر لینے کے لیے اگر کہیں تو بھاگ کھڑے ہوں گے. دھیرے دھیرے پہلے عقائد ان کے دل میں اتریں, پھر اعمال ان کے دل میں اتریں, پھر فرائض کا اہتمام کرنے والے بنے, پھر سنتوں کی طرف آئیں, پھر نوافل اور مستحبات کی طرف آئیں. ایسا نہیں ہے ہمارا. ہمارا معاملہ ہے کہ ایک آدمی اگر کنورٹ ہو کے آتا ہے تو اس سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پہلے مطالبہ کرتے ہیں, اسے دیکھ کر بھاگ جاتا ہے, ہول کھا جاتا ہے. اور تو قرآن نے کہا کہ مومنین کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کے اندر تقویت کی, دھیرے دھیرے آیتوں کو نازل کیا. وہدم و بشرا للمسلمین, اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت اس کتاب میں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ہم جانتے ہیں, ہماری نگاہ بڑی تیز ہے, ہم واقف ہیں ان لوگوں سے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو یہ جو کہا کرتے ہیں کہ یہ کتاب کوئی بشر تمہیں سکھاتا ہے. اس کے پیچھے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کئی لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے, شام میں دوپہر میں کچھ دیر بیٹھنا, گفتگو کرنا, دوستی تھی. تو ایک شخص تھا صفا کی پہاڑی کے پاس, کچھ دکان رکھا ہوا تھا, اپنی دکان سے کچھ چیزیں فروخت کرتا تھا. اللہ کے رسول کی دوستی تھی, بیٹھتے تھے وہاں بھی. تو لوگوں نے یہ بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نصرانی سے, وہ نصرانی تھا, وہ غلام تھا جس کا نام بلعام ملتا ہے, یا کچھ کتابوں میں الیاش ملتا ہے, مختلف نام لوگوں نے لکھا ہے, یا لکھا ہے کہ جبر کسی کا نام تھا, مختلف نام لکھا. تو اس غلام کے پاس محمد چونکہ بیٹھتے ہیں اور وہ نصرانی ہے, وہاں سے محمد سیکھ کر آتے ہیں اور آ کر لوگوں کے سامنے قرآن کے نام سے پیش کرتے ہیں. یہ بات اڑا دی ان لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے ہنسی, مطلب مذاق اڑایا ان لوگوں کا کہ کیسے بل فضول لوگ ہیں, کتنے کمبخت اور کتنے کم سمجھ نہ فہم لوگ ہیں. کیا قرآن اور عجمی کے کلام میں فرق نہیں کر سکتے؟ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ کج مج عجمی کا کلام اور ایک حوض کوثر سے دھلی ہوئی عربی مبین کی زبان قرآن مجید, کیا ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے؟ یہ کتنے نہ سمجھ ہیں کہ کسی کی زبان سے منہ سے نکلے ہوئے چھینٹوں میں اور آسمان سے برسنے والی بارش میں امتیاز نہیں کر سکتے. تو یہ کتنے کن ذہن کے ہوں گے, کتنے کم ذہن کے ہوں گے, اور کیسے انٹلیکچل ان کا لیول کتنا پست ہوگا. قرآن نے کہا ان پر گویا کہ مذاق اڑایا ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے کہ یہ کیسی بکواس کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عجمی و ھذا لسان اور عربی, ایک عجمی آدمی, ایک غیر عربی آدمی تم کو قرآن سکھاتا ہے. کتنی ہنسی کی بات ہے. گویا کہ سورج شمع کے پاس آئے روشنی لینے کے لیے. دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے کہ سورج آئے شمع کے پاس اور روشنی لے اس سے؟ تو ایک محمد جس نے ایسا زبردست کلام پیش کیا, عربی مبین میں پیش کیا, اور ایسا کلام کبھی خود ان کی زندگی میں 40 سال میں کسی نے نہیں سنا. یہ کمبخت لوگ کیسے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک عجمی نے ان کو سکھایا یا غلام نے ان کو سکھایا؟ کیا یہ لوگ فرق نہیں رکھتے؟ جب ان کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, بہت ضروری صفت ہے. آج بھی ہمارے عام نوجوان بھی
ذرا سی بات کسی کے خلاف بیان کر دیے فوراً متاثر ہوتی ہے. پرکھنے کی صلاحیت بڑی امپورٹنٹ صلاحیت ہے. یہ سب سے اہم صلاحیت ہے دین اور دنیا کے معاملے میں کہ آدمی کو پرکھنے کی صلاحیت ہو, دیکھ کر فرق کرنے امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. یہ بڑی صلاحیت ہے, یہ بڑی دین ہے اللہ تعالیٰ کی, اور لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں اور فوراً متاثر ہو جاتے ہیں باتوں سے. تو لہٰذا قرآن نے کہا کہ یہ کفر مشرکین اور کم ذہن اور کن ذہن لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ فرق نہیں رکھتے, وہ امتیاز نہیں کر سکتے, جبکہ مومن اتنا باشعور ہوتا ہے کہ وہ فرق کر سکتا ہے, مختلف معاملات میں امتیاز کر سکتا ہے. کہا کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ الا یهدیہم اللہ ولہم عذاب علیم, یہ لوگ ماننا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا اور عذاب علیم میں مبتلا کرے گا. مفتری تم نہیں ہو, جھوٹے تم نہیں ہو, گھڑنے والے تم نہیں ہو. مذاق ان لوگوں کو اڑایا جانا چاہیے کہ گھڑتے یہ ہیں, کیسی بات کرتے ہیں, بے دم اور سر کی بات, بے پیر کی بات کرتے ہیں. انما یفتری الکذب, کہا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو رسول کی طرف اس بات کو منسوخ کرتے ہیں کہ اس نے کلام دوسروں سے سیکھا ہے. یہ جھوٹے ہیں, ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے رسول کے بارے میں یہ کہنے کے لیے کہ اس رسول نے آجمی سے یا غلام سے کلام سیکھا, اس کے لیے کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ تو گویا کہ یہ جھوٹے ہیں. وہ اولئک الکاذبون, جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, اس کے بعد چونکہ کشمکش کی صورتیں ہیں تو کشمکش میں یہ ساری کشمکش, صاحب اللہ کے رسول پر اعتراضات, قرآن پر اعتراض, فلاں فلاں پر اعتراض, سارے اعتراضات تو گزرے. اب ایک بات یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بہت ستایا جاتا تھا, اور مکے کی آخری دور کی صورتیں, تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کریں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. گویا کہ ارتداد, کشمکش کو دیکھ کر گھبرا کر ڈر کر مصیبتوں کے جھمیلوں میں دلدل میں پھنس کر کوئی آدمی اگر اسلام سے روگردانی اختیار کرتا اور مرتد ہوتا ہے تو اس کے لیے بدترین سزا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب اسلامی اسٹیٹ قائم ہوا مدینے میں تو ارتداد کی سزا قتل قرار پائی. اس پر بھی علماء کا اختلاف ہے کہ واقعی ارتداد کی سزا ہے, یعنی کوئی آدمی مسلمان سے کافر ہو جاتا ہے تو مرتد کی سزا قتل ہے نہیں, اس پر اختلاف ہے. لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ مدنی آیتوں میں مدینہ پہنچنے بعد یہ حکم ہوا, لیکن مکے میں صرف یہ کہا گیا کہ جو شخص کفر کرے گا اللہ سے بعد اس کے کہ وہ ایمان لے آ چکا ہو اور اس کا دل کفر پر مطمئن ہو جائے تو فعلیہم غضب, اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اس پر, ولہم عذاب نذیر, اور بدترین عذاب میں اللہ تعالیٰ اسے جھونکے گا. صرف اتنا کہا اور مدینہ میں آنے کے بعد اس کے لیے قتل کی سزا قرار پائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک استثناء, ایک ایکسپشن بھی بیان کیا, وہ یہ کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ, سوائے اس کے کہ اگر اسے جبر کر دیا جائے, مجبور کر دیا گیا ہو کفر کرنے کے لیے اور کفر کا کلمہ پکنے کے لیے اگر مجبور کر دیا گیا ہو تو اس کے لیے اللہ کا غضب نہیں, اس کے لیے اللہ کا عذاب نہیں ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ جب ظلم و ستم زیادہ ہو جائے تو دو صورتیں ہیں مومن کے سامنے, ایک صورت عظیمت کی صورت, ایک شکل عظیمت کی شکل اور ایک شکل رخصت کی شکل, یعنی گنجائش ہے. عظیمت کی شکل یہ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنایا تھا کہ حضرت بلال کو اس کا مالک ان پر زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا, تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر گھسیٹتا تھا اور کہتا تھا کہ لات کی جائے, عزا کی جائے اور منات کی جائے کہو, لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہتے تھے احد احد, اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے. یہ عظیمت کی راہ ہے کہ ستایا جانے کے باوجود, گد و کوب کیے جانے کے باوجود, مارا اور پیٹا جانے کے باوجود کبھی بھی انہوں نے کفر کا کلمہ نہیں کہا, بتوں کی تعریف نہیں کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا. یہ عظیمت کا راستہ ہے. اسی طرح حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ ہو چکے تھے تب ایک مرتبہ حضرت عمر نے قریب بلا کر بات کیا کسی وجہ سے, تو حضرت عمر کو انہوں نے اپنا شرٹ اپنا خمیس نکال کر بتایا تو پیٹ میں اتنے پھپولے تھے کہ کالے تھے حضرت خباب بن عرب, لیکن ان کی پیٹ ایک دم سفید تھی. حضرت عمر نے پوچھا یہ کیسے ہوا, تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے مالک نے مجھے اتنا ستایا کہ آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ لات کی جگہ کہو, منات کی جگہ کہو, اور مختلف ان کے خداؤں کا نام لے کر کہتا تھا کہ ان کا نام بلند کرو اور اللہ کے رسول پرسیڈنٹ کے سامنے عہد لیتے ہیں, لیکن اس عہد کو توڑنے کے لیے جب رشوت کے پیسے سوٹ کے سامنے آتے ہیں تو ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں اور وہ عہد کو بھول جاتے ہیں. یہ تو چھوٹا سا عہد ہے جو پبلک کے سامنے ٹی وی پر انہوں نے کیا ہو یا پبلک کے سیریمنی میں انہوں نے کیا ہو, اللہ کے سامنے جو عہد باندھا جائے اس عہد میں جو چیز مزل قدم ثابت ہوتے ہیں یعنی قدموں کو زلزال کر دینے والے, اور وہ جو چیزیں جو قدموں کو پھسلوا دیتے ہیں اور قدم جہاں لڑک جاتے ہیں وہ بتا دیا گیا جھوٹ اور رشوت, اس جگہ جا کر عہد ٹوٹ جاتے ہیں, وعدہ ٹوٹ جاتا ہے. آدمی جس دم جھوٹ بولا بزنس میں اس دم اس نے جو ایگریمنٹ کیا اس کو ختم کر دیا, گویا کہ ایگریمنٹ اور پیکٹ جو کچھ ہوتے ہیں وہ جھوٹ سے اور رشوت سے ختم ہو جاتے ہیں. تو امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ عہد و میثاق کو اگر پورا کرنا ہو تو پھر ان دو چیزوں سے محفوظ ہونا چاہیے.
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, یہ بھی سیاسی آیتوں میں بہت اہم آیت ہے, فرمایا کہ دیکھو جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں فیصلہ لینے کے لیے, یہ یہود اور منافق ہیں, تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کا کیس لیں یا ریجیکٹ کر دیں. نمبر ایک کے بعد آگے بعد میں یہ آئے, وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, اگر آپ فیصلہ کریں تو عدل و قسط کی بنیاد پر لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں. ان دونوں آیتوں میں ایک جگہ کہا گیا کہ آپ کو آپشن ہے, چاہے تو آپ ان کے کیس کو قبول کریں, چاہے تو آپ ریجیکٹ کر دیں. دوسری جگہ یہ ایک ہی آیت میں کہا گیا آپ ان کے کیسز کو لیں تو عدل و قسط کی بنیاد پر فیصلے کریں. اس سے علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اسلامی مملکت کے اندر جو غیر مسلمین بھی ہوں گے ان کے لیے جہاں تک فوجداری قانون ہوگا وہ اسلامی قانون ہوگا. یہ سب دنیا کے اندر یہی ہے, ہندوستان کے اندر بھی جو کرمنل لا ہے اس میں مسلمان اور ہندو کے درمیان فرق نہیں ہے, جہاں تک پرسنل لا ہے وہ مسلمانوں کے درمیان, ہندوؤں کے درمیان, سکھ اور کرسچنز کے درمیان فرق ہے. اللہ کے رسول کا بھی یہی طریقہ تھا اور قرآن مجید بھی یہی حکم دیتا ہے کہ جہاں تک کرمنل لاز ہوں گے, فوجداری قوانین ہوں گے, یعنی یہ کہ چور کا معاملہ ہو یا فسادیوں کا معاملہ ہو یا زانیوں کا معاملہ ہو یا اس طرح کے بڑے بڑے جرائم کرمنل لاز ہوتے ہیں, اس میں اللہ کے رسول کو کہا گیا اسلامی مملکت کے اندر مسلمان ہو کہ کافر ہو کہ مشرک ہو, یہودی ہو کہ نصارہ ہو, ہر ایک کو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. یہ عدل و قسط کا نظام ہے, یعنی کرمنل لا جہاں تک بات ہوگی اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے رد و بدل کے. ہاں پرسنل لاز میں اللہ کے رسول کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حالانکہ شراب اور سور اور فلاں فلاں مسلمانوں پر آرام دے, لیکن جب اسلامی نظام قائم ہوا تو لوگوں کو تبلیغ اور نصیحت سے تو انہیں روکا گیا لیکن زور زپاٹے کے ساتھ اپنے جبر کے ساتھ اس کو روکا نہیں گیا. یہ آیتوں میں روایتوں میں ملتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نجران سے ایک وقت عیسائیوں کا آیا تھا, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کا برتاؤ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان کی مہمان نوازی کے ذمہ لیا, حالانکہ اللہ کے رسول کے پاس اتنا مال اور دولت نہیں تھا کہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی کر سکتے. جب بھی ڈیلیگیٹ فورین ڈیلیگیٹ آتے تھے صحابہ کرام کو پکار کر پوچھتے تھے کہ کوئی ہے جو آج میرے مہمان کو کھلائے, تو لے جا کر کھلا دیا جاتا تھا. لیکن نجران کے عیسائی جب آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم ان کی ضیافت کریں گے. آپ نے اپنے گھر پر رکایا, ان کو کھلایا پلایا, اس کے بعد آپ ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کے لیے ایک جگہ متعین کر دی, کہا کہ تم اپنے طریقے سے یہاں نماز ادا کر لو. مسجد نبوی کے اندر عیسائیوں کو ان کے قانون کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں دی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرسنل لاز میں اسلام بڑا لبرل ہے, قانون میں بڑا لبرل ہے, کہتا ہے کہ پرسنل لاز میں لوگوں کو جبر کے ساتھ اسلام کے اندر نہیں لایا جائے گا, نصیحت کی جائے گی, سمجھایا جائے گا اور ایڈمونیشن کیا جائے گا, یہ سب کام کیا جائے گا, لیکن زبردستی ان پر پرسنل لا نافذ نہیں کیا جائے گا. ہاں کرمنل لاز میں اگر ڈسٹنکشن کیا جائے تو ملک کا نظام بگڑ جائے گا, اس لیے کرمنل لاز میں کوئی تفریق نہیں. آپ لازمن بین حکم تھا تو حکم بین بالقسط, آپ فیصلہ کریں تو عدل و قسط کی بنیاد پر شریعت کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں. اس لیے کہ ابھی جو دو واقعات میں نے بتایا زنا اور قتل کا, یہ دونوں کرمنل لاز تھے, اس لیے فرمایا گیا کہ ان دونوں کرمنل لاز کا تعلق چونکہ یہودیوں سے ہے لیکن پھر بھی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اگر وہ آپ کے دربار میں آ جائیں. ہاں اگر آپ کی مملکت سے باہر کے لوگ ہیں یہودی یا عیسائی یا ہندو جو بھی, اور آپ کے مملکت میں عدالت میں فیصلہ چاہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ یا تو کیس قبول کریں یا ریجیکٹ کر دیں, یہ آپ کے مملکت سے باہر کی چیز ہے. لیکن اسلامی مملکت کے اندر کوئی کیس کسی بھی قوم کا آ جائے, کسی بھی طبقے کا, شریعت کے مطابق کرمنل لاز میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِنْ لَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ بہت ہی افسوس کے ساتھ ان لوگوں پر, یہود پر افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ آخر یہ لوگ کیسے ہیں کہ کتاب اللہ رکھتے ہوئے انہیں معلوم ہے کہ جو جرائم ان سے سرزد ہوئے, زنا اور قتل, ان دونوں کا فیصلہ اور قانون جانتے ہوئے یہ آپ کے دربار میں صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ یہاں سے کوئی آسان فیصلہ مل جائے, تو یہ کیسے لوگ ہوں گے کہ اللہ کی کتاب رکھتے ہوئے اللہ کے کلام سے یہ لوگ مزاح کرتے ہیں. یہ مزاح بہرحال کتاب اللہ سے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور, تورات نازل کیا اللہ نے تو منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس میں نور ہے, اس میں ہدایت ہے, لیکن ایک زمانے تک, پھر اس کے بعد اس سے بہتر نور اور اس سے بہتر ہدایت کی کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دی. قرآن مجید کے آ جانے کے بعد یہ کتابیں تو مفقود ہو گئیں, لیکن جب تک تورات یہود کے پاس تھی تب تک انہیں اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ کوئی آسان فیصلہ حاصل کریں. جو اہم آیت یہاں بات آتی ہے, یحکموا بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. فرمایا گیا کہ انبیاء ان کے درمیان آتے رہے، تورات لے آئے، کتابیں لے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ یحکمک بہا، یہ کتاب گویا کہ حکم ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ مفسرین نے اس جگہ بہت ہی تفصیلی گفتگو کیے، بتایا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں وہ کتاب کے مطابق دنیا کا نظام سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، محض قرات کے لیے اور محض کچھ الہانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے اللہ نے کتابیں نہیں بھیجی، بلکہ کتابیں بھیجی ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا نظام اس کے مطابق بنے۔ فرمایا گیا کہ انبیاء آتے تھے اور انبیاء کے چلے جانے کے بعد ان کے ربانین اور احبار، یعنی علماء اور فقہا، یہود کے اندر علماء اور فقہا اچھے علماء بھی تھے، اچھے فقہا بھی تھے، انہوں نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، لیکن اس کے بعد یہ ایسے نالائق یہودی پیدا ہوئے کہ اپنے بڑوں کو بھول چکے، اپنے انبیاء کو بھول چکے، اپنے فقہا کے طریقے کو بھول چکے، اب یہ معاملات کو خرید رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو کتاب کا حامل بنایا، اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ جو قوم کتاب اللہ کی حامل ہے، اس قوم پر دو ذمہ داری ہیں، ایک تو کتاب اللہ کی امانت، اس کی حفاظت بھی اس کے ذمہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن قوم اپنے بساط بھر اس کتاب کی حفاظت کے لیے پڑھنا، پڑھانا، حفظ کرنا، اس کو عمل کرنا، دنیا میں اسے جاری و ساری کر کے بتانا، ایک تو یہ کہ کتاب کی امانت، دوسری یہ کہ کتاب کی شہادت، دنیا کے سامنے کتاب کی گواہی دینا۔ کسی قوم پر کتاب کے حامل کسی قوم کو بنایا جاتا ہے تو کتاب کے حامل ہونے کے نتیجے میں کتاب کی امانت کو سنبھالے رکھنا، کتاب کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور یہود کے انبیاء، یہود کے علماء، یہود کے فقہا یہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ فرمایا فلا تخشوا الناس واخشوني، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، فلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اللہ کی آیات کو قلیل پیسوں کے عوض بیچ نہ ڈالو، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ یہ آیت قرآن مجید کی اتنی کرک آیت ہے، تین مرتبہ اللہ نے ریپیٹ کیا اسی رکوع کے اندر، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ تین مرتبہ کہا، جو لوگ اللہ کی کتاب رکھتے ہوئے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ پکے کافر ہیں، وہ پکے ظالم ہیں، وہ پکے فاسق ہیں۔ تین مرتبہ کہا، جو لوگ اللہ کی کتاب رکھتے ہوئے اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی کے معاملات کا فیصلہ نہیں کریں گے وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ سوچیے کتنی زبردست بات، کیسی وحی سنائی گئی۔ لوگ تورات رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اپنے علماء تھے، رہبانین تھے، فقہا تھے، اور نہ جانے کیا کیا ظاہری آداب اور عبادتیں بجا لاتے تھے، لیکن کتاب اللہ تورات کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے، کتاب اللہ کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا کہ اولئک هم الکافرون، یہ پکے کافر ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ اپنی کتاب میں یہ بھی جانتے ہیں، لکھا ہوا ہے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ۔ فرمایا کہ یہ تورات جس سے یہ منہ مکر رہے ہیں، یہ منہ موڑ کر آسان قانون بنا رہے ہیں، جس کتاب میں ہم نے لکھ دیا تھا نفس کے بدلے نفس، یعنی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا زخم، یہ بدلہ اللہ نے لکھا تھا اس کتاب کے اندر۔ ایک فرد جب قتل ہو گیا تو اس کا آسان یہ تھا کہ بنو قریظہ کا ایک آدمی قتل ہوا تو بنو نذیر کا ایک آدمی قتل کرنا تھا، یہ کون سا قانون ہے کہ دو آدمی قتل کر دیے جائیں گے؟ ایک امیر دادا سے اگر زنا سرزد ہو گیا تو ویسے غریب کے لیے وہی سزا، امیر کے لیے وہی سزا ہونا تھا۔ یہ تو بڑی بڑی سزاؤں کی بات ہے، اللہ نے اتنا لکھ دیا تھا تورات کے اندر آنکھ کے بدلے۔ یہ جو کتابیں ہیں اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہدایت کی کتاب ہمارے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید نے آگے بتایا مہیمن ہے یہ کتاب، مہیمن کا مطلب علماء نے لکھا یہ کسوٹی ہوگی، یہ کتاب، اس کتاب سے ہم پرکھیں گے تورات کو اور انجیل کو، تورات اور انجیل کی بات اس کتاب کے مطابق کوئی اترتی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کی بات ہے، اس کتاب کے مطابق اگر کوئی بات نہیں اترتی ہے تو آگے کی آیت میں بات آئے گی کہ قرآن کا تعارف میں، قرآن کے جتنے لیے اللہ نے الفاظ استعمال کیے اس میں سے ایک لفظ ہے قرآن مہیمن بھی ہے۔ مہیمن سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ وہ کسوٹی ہے، کسوٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس پر پرکھ کر دیکھیں گے، تورات کی بات، انجیل کی بات، کوئی قرآن کی آیت کے مطابق اترتی ہے تو یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ کی بات ہے، کلام اللہ کا حصہ ہے، اور اگر قرآن سے کوئی بات ٹکراتی ہے انجیل میں اور تورات میں تو سمجھیں گے کہ وہاں تحریف کر دیا گیا ہے، محرف ہے وہ بات، ہے نا، یہ بہت آسان چیز ہے، علماء نے لکھا ہے۔ تو آج کے بائبل میں بھی ایکسوڈس میں چیپٹر 21 میں اور لیویٹیکس میں چیپٹر 24 میں اور ڈیوٹرانومی میں چیپٹر 19 میں، یہ تینوں چیپٹرز ان کے نکال کر دیکھیں گے، بالکل قرآن کے الفاظ، اے ٹوتھ فار اے ٹوتھ، این آئی فار این آئی، این آرم فار این آرم، اے چیک فار اے چیک، بالکل انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کو قانون آج بھی تورات میں، جو محرف شدہ بائبل ہے، جو تورات ہے، بائبل آپ جانتے ہوں گے کہ بائبل میں دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں آپ میں سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو تورات کہتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کو انجیل کہتے ہیں۔ جہاں تک عیسائیوں کی بات ہے وہ تورات اور انجیل کو مانتے ہیں، اور جہاں تک یہودی کی بات ہے وہ صرف تورات کو مانتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات کے یہ تین چیپٹرز میں دیکھیں گے ایک دم انہی الفاظ کے ساتھ کہ این آئی فار این آئی، یہ ٹوتھ فار اے ٹوتھ، اے چیک فار اے چیک، این آرم فار این آرم، اے فٹ فار اے فٹ، یہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ یہ قانون آج بھی ملتا ہے۔ لیکن ان تمام قانون کو رکھتے ہوئے بھی کتاب اللہ کا انہوں نے مذاق اڑایا، کتاب اللہ اللہ نے بھیجا، یہ حکم کہ نب انبیاء بھی، علماء بھی، فقہا بھی اس کتاب کے مطابق زندگی کے معاملات فیصلے کرتے تھے، لیکن یہ یہودی، یہ منافقین دونوں مل جل کر یہ کام کرتے ہیں کہ کفر کا نظام بلند ہو، یساری ہونا بالکفر۔ اے پیارے رسول، آپ غمگین نہ ہو، آپ ملول نہ ہو، یہی بات چل رہی تھی نا شروعات سے لے کر، ان کی کوششیں تو ہی کتاب اللہ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک۔ علماء نے لکھا ہے، یہاں تو حوالہ ہے تورات سے، قرآن میں نہیں، یہ آیت قرآن میں یہ بتایا گیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر لکھا تھا تورات پر۔ تو اب قرآن کی بات کیا ہوگی؟ علماء نے لکھا کہ تورات میں جو اللہ نے بات لکھی وہ منسوخ نہیں ہے، قرآن میں بھی یہی بات ہوگی، اسلام کا بھی یہی کرمنل قانون ہوگا کہ آنکھ اگر کسی کی مار دی جائے تو اس کے بدلے میں ایک آنکھ کو نکال لیا جائے گا، اگر کسی کا ایک ہاتھ کاٹ لیا جائے تو اس کے بدلے ہاتھ، کسی کا ناک کاٹ لیا جائے تو اس کے بدلے اس کی ناک کاٹ لی جائے گی، گویا کہ برابر کا معاملہ ہوگا، برابر کا فیصلہ ہوگا۔ سوچیے کہ قرآن مجید کتنے باریک احکام دیتا ہے، اور آج کی دنیا میں ایک آدمی ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، کتنے فسادات میں کتنے کتنے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کی ایک بال بھی نکال نہیں لیا جاتا، اسے ایک دن کی جیل کی سزا بھی نہیں ملتی۔ دیکھیے قرآن مجید کا قانون، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک۔ جو آدمی دو دو ہزار، تین تین ہزار انسانوں کا قتل عام کرے تو ایسے افراد کو تو کھڑا کر کے دو دو ہزار مرتبہ، تین تین ہزار مرتبہ قتل کیا جانا چاہیے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ تو قتل کیا جانا چاہیے۔ دنیا کے اندر یہ قانون نہیں، قرآن مجید یہ قانون دیتا ہے، ناک کے بدلے ناک نکال لی جائے، آنکھ کے بدلے آنکھ نکال لی جائے، یہ بیلنس قانون ہے، کرمنل قانون قرآن مجید دیتا ہے۔ فرمایا کہ انبیاء ہم نے بھیجے، کتاب تورات بھیجا، کتاب نور ہے، ہدایت ہے تورات سے، لیکن جو لوگ تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، بما انزل اللہ کا مطلب یہاں تورات ہے، دوسری آیت میں بما انزل اللہ کا مطلب انجیل ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے پکے کافر ہیں۔ پھر اسی آیت کے بعد کہا کہ ایک آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ظالمون، جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے پکے ظالم انسان ہیں۔ پھر اس کے بعد وقفائنا علی آثارہم، اسی نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ کو بھیجا، اور عیسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تو تورات کی بھی انہیں تصدیق کی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی، پچھلی شریعت کو منسوخ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ایڈ کیا، ان کو بھی ہم نے لکھا کہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی و نور، لیکن ان لوگوں نے بھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ ومن لم یحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ، اگر اہل انجیل کے مطابق فیصلہ کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے بھی اس طرح انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کیے، اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی۔ تو جو لوگ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ فاسق ہیں، تین مرتبہ کہا گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، اور امت مسلمہ پر ایک زبردست ذمہ داری آیت کی ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ رکھتے ہوئے اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، وہ کتاب اللہ کے ساتھ سیریس رویہ اختیار کریں، اور یہ کتاب اللہ کو ناپس کیا جائے، اس کے مطابق زندگی کے معاملات کے فیصلے ہوں۔ سوچیے کہ ہماری زندگی کے کتنے معاملات کے فیصلے قرآن مجید کے مطابق ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ شادی قرآن مجید کے مطابق ہوگی، گواہ ہو اور فلاں طلاق کا معاملہ قرآن مجید کے مطابق ہو جاتا ہے، اس طرح دو چار معاملے کے علاوہ زندگی میں ہمارے کتنے معاملات ہیں جو قرآن مجید کے مطابق ہوتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی سوسائٹی میں چوری نہیں ہوتی؟ کیا مسلمانوں کی سوسائٹی میں زنا نہیں ہوتے؟ کیا مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر قتل نہیں ہوتے؟ مسلمان نہیں بلکہ یہ قانون تو سارے انسانوں کے لیے. مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ اس کتاب کے مطابق خود اپنی زندگی کے معاملات طے کر دے اور اسی کتاب کے مطابق سارے انسانوں کے معاملات طے کر دے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ بھی سابقہ امتوں کی نقش قدم پر چلتے ہوئے کتاب کو رکھتے ہوئے کتاب اللہ کے مطابق انہوں نے زندگی کے فیصلے نہیں کیے, زندگی کے معاملات کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ آیت تنہائی میں پڑھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ کہاں کھو گئی, کس غار میں جا کر کھو گئی اور کہاں وہ پھسل کر گر گئی. کیا بلند مقام تھا اس کا, کیا اونچا مقام تھا, لیکن کہاں آج وہ پستی میں جا گر چکی ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے کہا وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا, دیکھیے تورات انجیل اس کے بعد فرمایا وانزلنا الیک الکتاب بالحق, ہم نے اس کتاب کو قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا. اور یہ کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے, انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے. وہ محیمن علی, اور یہ کتاب ان پر محیمن ہے, تورات اور انجیل پر محیمن ہے. وہ ہے کہ ان کتابوں کے لیے یہ کسوٹی ہے, ایسی کتاب ہم نے نازل کی اور اس کتاب کے مطابق اے اللہ کے رسول کتاب کر کے کہا گیا فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم, آپ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کیجیے اور لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے. اما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ, دیکھیے ہم نے تورات میں انجیل میں قرآن میں قانون دیا تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ. یہ اس لیے اختلاف ہے اور اللہ نے مختلف شریعتیں اس لیے دیں, اس کے دو احکام حکمت بیان بھی. ایک تو یہ کہ تورات میں انجیل میں اور قرآن میں کئی قانون کامن ہے اور کچھ قوانین میں تبدیلی ہے, شریعت میں تبدیلی ہے, یہ ہم تو مانتے ہیں. نماز ممکن ہے کہ تورات میں بھی ہو, انجیل میں بھی ہو, قرآن میں بھی ہو, لیکن نماز کا طریقہ مختلف ہے. تو شریعت کیوں مختلف ہوئی, اس کے دو وجوہات علماء نے بیان کیے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ انسانیت کی ترقی ہوئی, انسانی سوسائٹی جیسے جیسے بڑھتی گئی ویسے ویسے سابقہ احکام کو اللہ نے منسوخ کیا. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جو آپ کو ایک دوائی دیتا ہے, تین دن کے بعد آپ جاتے ہیں تو آپ کے مرض کے حساب سے آپ کے اندر ڈیولپمنٹ ہو گیا تو پچھلی دوا کو کینسل کر کے دوسرا پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے, دوسری دوا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پہلے تین دن کے لیے آپ نے دوا کھائی وہ غلط تھی, نہیں, بلکہ ڈیولپمنٹ تک وہ دوا کافی تھی, اب وہ دوا کو ختم کرنا چاہیے, مزید ایک اور پرسکرپشن ڈاکٹر دیتا ہے. اسی طرح انسانیت بھی بڑھتی چلی گئی, اس کی جیسے جیسے ترقی ہوتی رہی اللہ نے قانون میں تبدیلی کرتا, اللہ تعالیٰ قانون کے اندر تبدیلی کرتا رہا اور ایک میچیورڈ قانون قرآن کے اندر دے دیا. اس سے پہلے امیچیورڈ اور اتنے پختہ قوانین نہیں تھے, اس لیے کہ انسانیت پختہ نہیں ہوئی تھی. جب انسانیت اپنے سنے بلوغ کو پہنچ چکی تو اللہ نے پختہ قانون دے دیا, اس لیے شریعتوں کے اندر اختلاف ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ شریعتوں کے اندر اختلاف اس لیے کہ دیکھنا ہے کہ کون ظاہر پرست ہے اور کون خدا پرست ہے. دیکھیے تورات اور انجیل کے ماننے والے اگر وہ اللہ کے رسول کو مانتے تو یہی قانون تورات میں بھی ہے, وہ ظاہر پرستی نہیں کرتے, خدا پرستی اختیار کرتے تو قرآن کو مان لیتے تھے, لیکن وہ ظاہر پرست تھے, یہودی بن کر رہنا چاہتے تھے, عیسائی بن کر رہنا چاہتے تھے, لہذا شریعت میں تبدیلی ہونے کے ساتھ انہوں نے قبول نہیں کیا, اس لیے کہ وہ ظاہر پرست تھے, خدا پرست نہیں نکلے. تو اللہ نے شریعتوں کے اندر یہ سب تبدیلیاں کی. اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک امت پیدا کرتا تھا, لیکن وہ لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے اس لیے اسے مختلف شریعتیں عطا کی, لیکن آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے معاملے میں, اچھائیوں کے معاملے میں, دین کے معاملے میں آپ سبقت کرتے چلے جائیے. اللہ مرجعکم جمیعا, سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا دے گا قیامت کے دن کہ تمہارے درمیان کیا کیا اختلاف تھے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ پھر مزید وہی ریپیٹ کیا گیا کہ اگر آپ درمیان فیصلے آئیں تو آپ قرآن مجید کے مطابق فیصلے کریں, لوگوں سے نہ ڈریں, لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا, اگر لوگ مکر جاتے ہیں تو آپ اطمینان رکھیے لوگوں کا معاملہ اللہ نپٹے گا. اس پر علماء نے لکھا کہ لوگ اگر کتاب اللہ کو رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے پین تولو تو آپ اطمینان رکھیں اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا. اس میں ایک قانون یہ ہے قوموں کے عروج زوال میں, اس پر بھی ہم نے پہلے گفتگو کی تھی, جہاں تک افراد کی زندگی کا معاملہ ہے آخرت میں اس کی جزا سزا ہوگی. یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لینی چاہیے, انفرادی زندگی کا معاملہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا, لیکن قوموں کی زندگی کا معاملہ دنیا ہی میں حساب چکا دیا جاتا ہے, دنیا ہی میں حساب مکمل کر دیا جاتا ہے. اسی لیے دنیا میں بہت سی قومیں اوپر آتی ہیں اور بہت سی قومیں گرتے رہتی ہیں. جو قوموں کے عروج زوال کا جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ قوموں کو ان کے کیے کی سزا اس دنیا میں دی جاتی ہے, فرد کو اپنے کیے کی سزا آخرت میں ملے گی. قوم اگر اس کتاب اللہ کے مطابق کام نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹائے گا اور دوسری قوم کو لائے گا, آگے وہ بات آئے گی. تو اب وہ کیونکہ بات جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے قرآن مجید اسی کے مطابق آیتیں نازل کرتا چلا جاتا ہے, تو اب فرمایا کہ وہی بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا, آپ اطمینان رکھیے اگر یہ لوگ مکر جاتے ہیں کتاب اللہ کو رکھنے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا. اور جاہلیت کے قانون کی آپ اتباع نہ کریں, ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اور اللہ تعالیٰ نے جو احسن قانون دیا اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجیے. پھر اگلا رکن اس پر سرسری گفتگو کر کے ہم ختم کر لیں گے. اس میں فرمایا گیا تین باتیں آتی ہیں اگلے رکن میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کو آپ اپنا دوست نہ بنائیں, موالات, اس پر بھی سورہ بقرہ میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. کفار و مشرکین سے موالات کا تعلق نہیں ہوگا, ولی کا, دوستی کا, رازداری کا تعلق نہیں ہوگا. موانسات کا تعلق ہوگا، انہیں محبت کا تعلق ہو سکتا ہے، معاملات کا تعلق ہو سکتا ہے، لین دین کا تعلق ہو سکتا ہے، موانسات اور معاملات کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن موالات کا تعلق، ولی، سرپرست، دوست، نگہبان، رازدار، یہ تعلق ہو نہیں سکتا. قرآن نے صاف کہا یہود اور نصارہ سے اس طرح کا تعلق نہ رکھیں، لیکن افسوس، صد افسوس اس امت مسلمہ پر کہ اس کے 54 اسلامک ممالک ہیں اور الا ماشاءاللہ ایک دو ملک کے، باقی تمام ممالک کے موالات، یعنی ان کا تحفظ کرنے والے، انہیں ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے والے، انہیں قانون بتانے والے، انہیں راستہ بتانے والے، یہی یہود و نصارہ ہیں. اور ساری اسلامی مملکتیں، مسلم مملکتیں 54 میں سے 2-3 کو نکال کر سب کے گہرے تعلقات، گہری دوستی، اور امریکہ جو کہے گا اس کے مطابق وہ اگریمنٹس کرتے جائیں گے. ایک طرف تو کلنٹن صاحب ہوں گے، دوسری طرف یہود کا ذمہ دار ہوگا، اسرائیل کا صدر، اور پھر ایک طرف کبھی ملک شام کا پریسیڈنٹ ہوگا جو سائن کر رہا ہوگا، ایک مرتبہ ملک مصر کا پریسیڈنٹ ہوگا جو سائن کر رہا ہوگا، ایک مرتبہ کوئی اور پریسیڈنٹ جورڈن کا ہوگا جو سائن کر رہا ہوگا. ایک طرف عیسائی، ایک طرف یہودی، ان دونوں کے بیچ میں مسلمان قوم کے ذمہ داران ہیں جو آ کر اگریمنٹ کرتے ہیں. کس لیے؟ مسلمانوں کی سرزمین کو بیچا جائے یہودیوں کے ہاتھ. یہ قرآن مجید نے وارن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھنے کے باوجود کہ تم غالب ہو کر رہنا چاہیے، تمہیں لوگوں کے انڈر میں زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے، موالات یہود اور نصارہ سے تمہیں نہیں رکھنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سے کریں گے انہیں نہ ہدایت ملے گی، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ان کے دل کے اندر رس بچ گیا ہے، اور یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. اور پھر یہ منافقین کا جو معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول کے سلسلے میں دیکھتے تھے، مسلمانوں کو پتا ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ جم جاتے تھے، یہود و نصارہ کو پتا ہوتی تو ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتے تھے. بتایا کہ یہ دونوں طرف بین بین ہیں، اس پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو بات ہم نے وہاں روکی تھی کہ اگر اس کتاب کے مطابق تم فیصلہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اٹھائے گا. وارننگ ہے، ایک زبردست وارننگ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، سنو اے مسلمانوں، اگر تم اپنے دین سے پھر جاتے ہو، ارتداد کرتے ہو. کفر کا کلمہ پڑھنا ہی ارتداد نہیں ہے، اس کتاب کو رکھ کر پس پشت اٹھا کر پھینکنا بھی ارتداد ہے. عملاً قرآن مجید کے مطابق زندگی نہ بسر کرنا گویا کہ وہ قرآن مجید سے تو پھینک دیا گیا، ارتداد ہو گیا. فرمایا کہ جو لوگ ارتداد کریں گے، دین سے پلٹ جائیں گے، عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تمہیں ہٹا کر ایک اور قوم کو اٹھا کر کھڑا کرے گا. اس قوم کے لوگ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. ان کی دوسری صفت یہ بتائی گئی، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، وہ مسلمانوں کے لیے نرم، چپیق، مہربان ثابت ہوں گے اور کفار کے لیے سخت ثابت ہوں گے. موم کی ناک نہیں ہوں گے کہ جیسے کفار چاہیں موڑ دیا جائے، بلکہ کفار پر، یہود و نصارہ پر وہ سخت ثابت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے دین کے معاملے میں وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا یہ فضل ہے جسے چاہے عطا کرے گا، تم کو ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لائے گا. یہ فضل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت رکھنے والا اور بہت ہی جانکاری رکھنے والا ہے. اس آیت کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ تم اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اٹھائے گا. میرے قابل احترام بزرگ اور خاص کر نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ آپ تصور کیجئے، سوچئے کہ اس امت مسلمہ کو اللہ نے اس کتاب کا حامل، ذمہ دار بنایا، کتاب کا امین بنایا، کتاب کا شاہد بنایا، کتاب کا علمبردار بنایا. اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کر رہا ہے.
کر کے بتایا ہے کہ ہر جگہ نظام باطل سے کیسے ٹکر لینا چاہیے، نظام باطل کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے برپا کیا. اب یہ امت جب برپا ہو گئی ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ نظام باطل کو بے خوب ان سے اکھاڑ پھینکے. نظام باطل پر کاری ضرب انہوں نے لگائی ہے، اور کہیں بھی مفاہمت کا، کہیں بھی اس کے اندر شائبہ نہیں آیا تھا. سب زور اور خاص کا اور مفاہیم کا اور جذبات کا اس تفسیر کے اندر ہم بہاؤ دیتے ہیں، ایک دریا ہے جو بہتا ہے. تو اس طرح سے اس تفسیر سے بھی ہم نے استفادہ کیا. اس کے بعد ایک اور تفسیر ہے جو بہت مشہور و معروف نہیں ہے لوگوں کے درمیان، لیکن ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. وہ تفسیر ہے ترجمان القرآن. ترجمان القرآن کے مفسر مولانا ابو الکلام آزاد رحمتہ اللہ علیہ، ان کی تفسیر بہت زیادہ طویل نہیں ہے، 18 پاروں تک انہوں نے تفسیر کی، اس کے بعد یہ تفسیر کا سلسلہ منقطع ہو گیا. لیکن انہوں نے جس طرح سے دلیل دی ہے اور بعض آیتوں کی جو ترجمانی کی ہے، وہ شاید ہی کسی اور مفسر کی نگاہ وہاں تک پہنچی ہو جہاں مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پہنچی ہو. بالخصوص سورہ یوسف تو ان کی بہت ہی پیاری تفسیر مانی جاتی ہے، مارکۃ العرہ تفسیر مانی جاتی ہے، ماسٹر پیس ان کی تفسیروں میں یہ ماسٹر پیس مانا جاتا ہے. جس طرح سے انہوں نے سورہ یوسف کی تفسیر کی، اس میں بیان کیا ہے کہ سورہ یوسف اصل میں ایک ناول ٹائپ کا ہے. ناول میں جس طرح سے کیریکٹرز ہوتے ہیں، ناول میں جس طرح سے سینز ہوتے ہیں، ناول میں جس طرح سے کلائمیکس ہوتا ہے ناول میں، جس طرح سے سسپنس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سورہ یوسف کے اندر ہے، کلائمیکس بھی ہے، سسپنس بھی ہے، کیریکٹر بھی ہیں، مرحلے بھی ہیں، سین وائز بھی اس میں گفتگو ہے. تو اس طرح سے ہم نے ترجمان القرآن سے بھی استفادہ کیا. اس کے علاوہ تفسیر جوناگڑھی، اس تفسیر سے بھی ہم نے استفادہ کیا. دعوت القرآن